السلام علیکم. پروگرام آپ کی دنیا کے دوسرے گھنٹے کے شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. آپ کی دنیا پروگرام کے دوسرے گھنٹے کے ساتھ آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی دعوت پر جاتی عمرہ پہنچے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک ماہ میں ہونے والی یہ دوسری ملاقات ہے. ان ملاقاتوں کے بعد حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں حکومت کے خلاف کسی حتمی لائے عمل پر نہیں پہنچ سکیں. پاکستان میں قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے حکومت سے ذہنی طور پر معذور قیدی کو دی جانے والی سزائے موت کو روکنے کی اپیل کی ہے. 38 سالہ قیدی غلام عباس کو کی سزا کو اگر معطل نہیں کیا گیا تو انہیں 18 جون کو پھانسی دے دی جائے گی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں موجود معدنی وسائل کا حکومت کے عدم توجہی اور قبائل کے آپس کے تنازعات کے باعث غیر قانونی طور پر نکالنے اور دیگر علاقوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ اب انتہا تک پہنچنے کے قریب ہے، جس سے قبائلی عوام سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں. تاہم صوبائی وزیر معدنیات کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں قبائلی عوام کی مرضی کے مطابق ایک پالیسی تیار کر لی گئی ہے، جو باقاعدہ منظوری کے لیے بہت جلد اسمبلی کے اجلاس میں پیش کر دی جائے گی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
خیبر پختونخوا میں لگ بھگ ایک سال قبل ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں باقاعدہ قوانین اور طریقہ کار کے عدم موجودگی کے باعث وہاں موجود معدنی وسائل کو غیر قانونی طور پر نکالا اور دیگر علاقوں کو منتقل کیا جا رہا ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی صفدر داول نے قبائلی اضلاع میں موجود معدنی وسائل کی ذبوحالی کے بارے میں بتایا.
لوکل جو لوگ ہیں، قبائلی لوگ ہیں، ان کو کوئی شیئر نہیں دیا جا رہا. ان کو ساتھ دینا چاہیے، ان کو رائلٹی دینی چاہیے، ان کو ٹرین کیا جانا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ادھر اسلام آباد، پشاور یا لاہور یا کراچی وغیرہ کا کوئی بندہ آ کے اس کو لیز دیا جاتا ہے اور مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ اس کا نہیں پہنچتا. یہی لوگوں کا بھی مطالبہ رہا ہے اور حکومتیں بھی یہ دعویٰ کرتی آ رہی ہے، جس طرح کہ اب عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے.
ماضی میں وفاق کے زیر انتظام تمام تر قبائلی علاقوں میں موجود معدنی ذخائر کو بروئے کار لانے کے لیے پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نام سے ایک ادارہ قائم تھا، مگر اس ادارے کا استعداد کار انتہائی محدود تھا، جبکہ ان علاقوں میں باقاعدہ ریاستی نظام اور امن و امان کے اداروں کی عدم موجودگی کے باعث سرمایہ کار بھی سرمایہ کاری کے لیے راضی نہیں تھے. اب فوجی کاروائیوں کے خاتمے پر یہ تمام علاقے حکومتی اداروں کے رسائی میں آ چکے ہیں اور سیکورٹی فورسز کی تعیناتی سے ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے. دوسری طرف قبائلی علاقوں میں اشتعالی اراضی نہ ہونے کے باعث مختلف گروہوں میں جائیداد کے تنازعات بہت زیادہ تھے، جس کے حل کے لیے ابھی تک حکومت نے کسی قسم کی حکمت عملی مرتب نہیں کی ہے، جس کے منفی اثرات معدنیات کے شعبے پر بھی پڑ رہے ہیں. کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ملک گلاب جان کا کہنا ہے.
تقریباً 2005 میں ہمیں انرسی ملا تھا سوستون میں، کرم ایجنسی زیران میں. پھر انرسی اپلائی کے لیے پی صاحب کے لیے گئے تھے اور ڈی جی کو ہم روز جاتے ہیں دفتر کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اے پی سی کوئی یہ نیا جو کچھ بناتے ہیں نا فاتح کے لیے قانون، تو آپ اسی کے لیے دوبارہ اپلائی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دھڑادھڑ اور گندوں میں یہ ایریا ٹیم ڈی سی کا ہے تقریباً، اور انہوں نے مختلف لوگوں کو لیز دی ہے لیکن وہ بھی متنازع ہے.
معدنی وسائل کے غیر قانونی کاروبار میں نہ صرف عام لوگ شامل ہیں بلکہ ان میں سرکاری اداروں کے افسران اور اہلکار بھی ملوث بتائے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر معدنیات ڈاکٹر امجد علی خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں ان اطلاعات کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پچھلے 8 مہینوں کے دوران 2000 واقعات میں ملوث افراد کے خلاف نہ صرف مقدمات درج کیے جا چکے ہیں بلکہ ان سے لگ بھگ 1 ارب روپیہ بطور جرمانہ بھی وصول کیے جا چکے ہیں. ڈاکٹر امجد علی خان نے کہا کہ ان معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے ایک پالیسی قبائلی رہنماؤں کی باہمی مشاورت سے تیار کر لی گئی ہے.
ہمارا جو ایکٹ ہے اور جو باقی صوبے میں امپلیمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو والی پالیسی ہے، لیکن وہاں کی عوام کے ساتھ تقریباً جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے اس کا میں نے وزٹ کیا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں نے مشاورت کی. ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں یعنی جو آپ کا ایکٹ ہے اس میں تو فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے، اس میں لوگ آ جاتے ہیں باہر سے، اونے پونے لوگوں کو پیسے دے کے یہاں پہ لیزز لیتے ہیں. ابھی تک تو وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے حساب سے کوئی ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے، تو فرسٹ
سی جو ہے نا ان کو ملے گی.
صوبائی وزیر کے بقول خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں غربت اور بے روزگاری کے مسائل پر معدنی وسائل کو بروکار لانے ہی سے قابو پایا جا سکتا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
متنازع کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی جنگ بندی لکیر پر فائر بندی کے باعث بڑی تعداد میں سیاح سیاحتی مقامات کی سیر کو آ رہے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں زیادہ تر سیاحتی مقامات جنگ بندی لائن کے قریب واقع ہیں اور پاک بھارت افواج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کی وجہ سے ماضی میں سیاحوں کے لیے بند رہے ہیں. یہ تفصیلی رپورٹ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے جو روشن مغل نے تیار کی ہے, اور جب ہم سیاحت کی بات کریں گے تو اس وقت آپ کے لیے یہ رپورٹ بھی پیش کریں گے. امریکہ اور طالبان کے درمیان اس ہفتے کے اوائل میں قطر میں اہم بات چیت کا دور منعقد ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک سال سے جاری عمل کے سلسلے میں کوئی بڑی پیش رفت ہوگی. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کا یہ ساتواں دور ہوگا. افغانستان میں مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے افغان نژاد زلمے خلیل زاد امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں. اس بات چیت میں افغان حکومت شامل نہیں. توقع ہے کہ امریکہ اور طالبان مذاکرات مئی میں ہونے والی آخری ملاقات کے دوران زیر بحث دو امور سے متعلق کسی سمجھوتے کو تمی شکل دیں گے. یہ امور افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا اور طالبان کی طرف سے اس یقین دہانی سے متعلق ہیں کہ دہشت گردوں کو افغان سرزمین سے دوسرے ملکوں کے خلاف حملوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایسے میں جب واشنگٹن طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہا ہے, امریکہ کے ایک اعلی فوجی کمانڈر نے توجہ دلائی ہے کہ افغانستان کے مشرقی صوبوں میں داعش کے مضبوط اڈے باعث تشویش ہیں. لیکن میجر جنرل فرینک میکنزی نے اس ہفتے کے اوائل میں کہا کہ داعش کو افغانستان میں مضبوط فوجی دباؤ کا سامنا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مکینزی نے جرمنی میں رپورٹروں کو بتایا کہ افغانستان میں موجود داعش یقیناً امریکہ پر حملہ کرنے کی خواہش رکھتی ہے, لیکن ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہے کہ جب تک ہم اپنا دباؤ برقرار رکھیں گے اس وقت تک وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے والے امریکی عہدیداروں نے تجویز دی ہے کہ داعش سے مقابلے کے لیے افغانستان میں انسداد دہشت گردی فوج رکھی جائے, لیکن طالبان کے مذاکرات کاروں نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے جنگجو داعش کے پیروکاروں اور وفاداروں سے نمٹنے اور شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بھارت نے اس ماہ کے آغاز میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تجارتی ترجیح کے خاتمے کے اقدام کے رد عمل میں متعدد امریکی مصنوعات پر پہلے سے زیادہ محصولات نافذ کر دیے ہیں. یہ نئے محصولات اتوار سے نافذ ہو گئے ہیں اور امریکہ کی 28 مصنوعات کو متاثر کرتے ہیں, جن میں بادام اور سیب بھی شامل ہیں. بھارت امریکی بادام درآمد کرنے والا سب سے بڑا اور سیب درآمد کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے. ہانگ کانگ میں ہزاروں مظاہرین نے ملزمان کی چین حوالگی کا مجوزہ قانون واپس لیے جانے کے باوجود حکمران کیری لیم کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اتوار کو وسطی ہانگ کانگ میں ہزاروں افراد سیاہ لباس زیب تن کیے سڑکوں پر نکل آئے اور چیف ایگزیکٹو کیری لیم کے خلاف نعرہ بازی کرتے رہے. جلوس میں نوجوان, بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے. چین کے نیم خود مختار علاقے ہانگ کانگ کی حکومت نے احتجاج کے پیش نظر ملزمان کی چین حوالگی کے اس متنازع بل کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا, جس کے خلاف ہانگ کانگ میں ایک ہفتے سے پرتشدد مظاہرے جاری تھے. سعودی عرب نے امریکہ کی تائید کرتے ہوئے جمعرات کے روز خلیج عمان میں دو تیل بردار جہازوں پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خلیج عمان کی سیکیورٹی بڑھانے اور تیل کی بحفاظت ترسیل کے لیے عالمی قوتوں کو فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے. خلیج عمان میں جاپان اور ناروے کے آئل ٹینکرز پر جمعرات کے روز حملہ کیا گیا تھا, جس سے پہلے مئی میں متحدہ عرب امارات کے پانیوں میں دو سعودی آئل ٹینکر سمیت چار جہازوں میں تخریب کاری کی گئی. امریکہ اور سعودی عرب نے اس تخریب کاری کا الزام بھی ایران پر عائد کیا تھا, جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی. سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے سرکاری اخبار الشرق الوسط کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ کارروائی کا ذمہ دار ایران ہے, حالیہ حملہ فیصلہ کن عالمی رد عمل کے کا متقاضی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا چکے ہیں. صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ حالیہ حملوں کے بعد ایران کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے, جس کے بعد ایران نے ان تمام الزامات کی تردید کی اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر حالیہ امریکی پابندیوں کے نتیجے میں اس کی تیل کی برآمدات رک گئیں تو وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا. ایران نے 2015 کے جوہری معاہدے کے فریق یورپی ملکوں کو الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے اثرات سے ایران کو بچائیں, تاہم حالیہ واقعات کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جب تک جوہری معاہدے پر دستخط کرنے والی دیگر عالمی طاقتیں سمجھوتے کے بارے میں مثبت اشارے نہیں دیتی ان کا ملک معاہدے کے عمل درآمد میں کمی کرتا رہے گا. ایران نے مئی میں معاہدے میں متعلق اپنی وابستگی میں کمی کا اس وقت آغاز کیا جب گزشتہ سال امریکہ نے یک طرفہ طور پر معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا اور اسلامی جمہوریہ پر مزید تعزیرات عائد کیں. تاجکستان میں ایشیائی سربراہان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روحانی نے خبردار کیا کہ اگر مناسب جواب نہیں ملا تو مزید اقدامات کرنے پر مجبور ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ایران یک طرفہ طور پر سمجھوتے کی پابندی نہیں کر سکتا. روحانی نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ آیا وہ کس بات کو مثبت اشارے گردانتے ہیں. امریکہ کا خیال ہے کہ سمجھوتے میں خامیاں ہیں. امریکہ نے اسلامی جمہوریہ کی تیل کی برآمدات پر دوبارہ سخت تعزیرات بھی عائد کی ہیں اور اس کی کوشش یہ ہے کہ ایران نئے مذاکرات پر تیار ہو. امریکہ نے خلیج فارس کے خطے میں فوج کی تعیناتی بھی بڑھا دی ہے. اور موگادیشو میں عینی شاہدوں اور طبی سروسز کے مطابق ایک مصروف گلی میں کار بم دھماکے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکہ ہفتے کے روز ہوا. مکہ المکرمہ نامی شاہراہ پر کار بم دھماکہ ہوا. یہ شاہراہ پارلیمان کے قریب ہے. اس کار کو سیکیورٹی کے عملے نے روکنے کی کوشش کی تھی. عسکریت پسند گروپ الشباب نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 337 رنز کا ہدف دیا ہے. کھیلوں کے میدان میں ہم آپ کو لیے چلیں گے پروگرام کے آخر میں, جہاں اسد حسن اس میچ کے بارے میں تازہ ترین تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
آج کے پروگرام آپ کی دنیا میں ہم آغاز کریں گے آپ کی صحت سے. موسم گرما میں کون سے کھانے آپ کے لیے مفید ہیں, کن سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. ماہر غذائیت عائشہ خالد ہمارے ساتھ ہوں گی, ان سے بات کریں گے. پھر تعلیم کے شعبے سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پروفیسر فیضان حق سے, جو 24 برس سے امریکہ میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور وہ ان سالوں میں تعلیم کے میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے رجحانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. پھر پاکستان میں سیاحت کی صورتحال کیا ہے, ایک رپورٹ اور تجزیہ آپ کے لیے پیش کریں گے. اور آخر میں پاکستان بھارت ورلڈ کپ کے لیے آپ کو لندن لیے چلیں گے. تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کل پاکستان میں موسم گرما اپنی بھرپور شدت کے ساتھ روزمرہ معمولات پر اثر انداز ہو رہا ہے. درجہ حرارت میں انتہائی اضافے سے کئی طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور اصل بات تو یہ ہے کہ ایسے شدید موسم میں ہمیں اپنے آرام کے ساتھ ساتھ صحت کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی عادتوں کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ شدید گرمی کے اثرات سے بھی محفوظ رہا جا سکے. ہمارے ساتھ اس وقت ماہر غذائیت یا نیوٹریشنسٹ عائشہ خالد موجود ہیں, جو ہمارے ان پروگراموں کا ایک جانا پہچانا نام ہے. السلام علیکم عائشہ.
وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سناؤ گرمی کا کیا حال چال ہے؟
گرمی تو جیسے ابھی آپ نے بتایا, واقعی میں پاکستان پورے ہی میں, خاص طور پہ جو ہمارے گرم علاقے ہیں ان میں, لاہور, فیصل آباد اور سب جگہ پر جو درجہ حرارت ہے 40 سے, تو تقریباً پچھلے 1.5 مہینے سے 40 سے بڑھ گیا ہے, لیکن آج کل 45, 46, 47 اس طرح سے چل رہا ہے. اور جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فوڈ کا اور جو نیوٹریشن کا یا جو غذا ہے, کس قسم کی غذا لینی
چاہیے, تو عائشہ یہاں پہ یہ
عمل دخل کیا ہے
جی, یہ گرمی کس طرح سے کوشش, اس طرح سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ایسی کوشش کی جائے کہ گرمی کم سے کم ہمارے روزمرہ کے معمولات کو متاثر کرے. ماہرین کہتے ہیں کہ مختلف کھانے اور مشروبات گرمیوں کی شدت سے بچانے کے لیے اور صحت مند رکھنے کے لیے کافی مدد کرتے ہیں. کچھ وضاحت کیجیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے.
بالکل میں بتاتی چلوں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, سردیاں ہو یا گرمیاں, بالکل یہ بات درست ہے کہ جو فوڈ ہے یا جو آپ کی غذا ہے اس کا آپ کے لائف سٹائل پہ اور گرم سرد موسم پہ بہت افیکٹ ہے اور بہت یہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جیسے آج کل میں ایک اور چیز نوٹ کر رہی ہوں کہ لوگ فلو اور یہ جو وائرس یہ جو اس کا بخار کا نزلے کا زکام کا وہ بھی چل رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جو گرمیوں کا ہے نا نزلہ زکام وہ بہت برا ہوتا ہے, زیادہ ٹیربل ہوتا ہے. اچھا, اور پھر گردے کے امراض میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے. گردے کے امراض میں اضافہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ پانی کم پیا جا رہا ہے, اور اگر پانی پیا بھی جا رہا ہے تو وہ اتنا لیول کا یا جتنی ریکوائرڈ اس کی مقدار ہونی چاہیے, جیسے کہ 14 سے 16 گلاسز مردوں کے لیے اور 12 سے 14 گلاسز خواتین کے لیے ایک ریکوائرڈ انٹیک ہے پانی کی. ٹھیک ہے,
یہ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں.
گرمیوں کے موسم میں, سردیوں میں بڑا نیچرل سی بات ہے, اتنا نہیں پیا جاتا کیونکہ ہمارا جسم اتنا زیادہ پسینہ نہیں نکل رہا ہوتا, اتنی سویٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی
جی.
تو گرمیوں میں زیادہ اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے,
اچھا,
اب جب اتنا پانی نہیں پیا جا رہا ہوگا, جب سب سے نمبر ون میں ٹارگیٹ کروں گی نا, وہ کروں گی ڈی ہائیڈریشن کو. یہ جو ساری بات ہے ڈی ہائیڈریشن اور گردے کے امراض اور بہت زیادہ پسینہ آنا, پھر پسینہ آتا ہے تو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سوڈیم اور یہ سارا جو نمکیات کی کمی جسے ہم
کمی ہو جاتی ہے عام
زبان. ٹھیک ہے, جب آپ کی نمکیات کی کمی ہوگی گردے بھی متاثر ہوں گے, پانی کم ہوگا گردے سکڑیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا یورین صحیح سے پاس نہیں ہوگا, گردوں پہ بوجھ پڑے گا. اس پہ پھر اور بھی کچھ کنڈیشن ہیں وہ ہوں گی, جیسے کہ ایڈیما ہے, پانی اندر رہے گا تو وہ سوجن اور اس طرح سے, وہ خدا نخواستہ نہ ہو کسی کے ساتھ کیونکہ وہ بڑی ایک سویئر قسم کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے شروع سے ہی, وہ اس قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو پانی کا نمبر ون جو استعمال ہے وہ یقینی بنائے. اس کے بعد کچھ پھلوں کی اور میں کچھ چیزوں کی بات کرتی ہوں, جیسے کچھ چیزوں میں یہ ڈیری.
اچھا آشا, یہاں پہ میں تھوڑا سا بیچ بیچ میں لقمہ دیتی جاؤں, ابھی آپ بتانے جائیں گی کہ کون کون سی چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں بھی سوال کرتی چلوں کہ جیسے تربوز ہے, دہی ہے, کیلے ہیں, ناریل کا پانی ہے, کھیرے ہیں, لسی ہے, مکئی, یہ کچھ ایسے نام ہیں جن کو جو کہ کہا جاتا ہے کہ موسم گرما کے لیے بڑی اچھی خوراک ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے گا سننے والوں کو کہ کیا ان کو کسی خاص انداز میں استعمال کرنا چاہیے یا معمول کے مطابق خوراک کا حصہ بننا چاہیے.
میں اس حوالے سے ہی بات کرنے لگی ہوں کہ دیکھیں, سب کو پتا ہے کہ وہی دہی ہے, وہی کھیرے ٹماٹر ہمارے گھروں میں موجود ہیں.
جی
ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا سا ویریشن دینا, تھوڑا سا اس کا سٹائل چینج کر لینا, ریسیپی چینج کر لینے سے یہ ہوگا کہ ذائقہ بھی انہانس ہوگا, بڑھے گا, اور دوسرا یہ کہ کھانے اور پینے والے کے لیے بھی آسانی ہوگی. دہی نمبر ون, جس طرح ڈیری پروڈکٹس میں یا دودھ سے بنی اشیاء میں جب میں بات کروں تو دہی اور دودھ یہ بہت ضروری ہے.
اچھا,
دہی کی جیسے ابھی آپ کو پتا ہوگا حضرت کہ لسی بنتی ہے, اور لسی بہت کمال کی چیز ہے. پھر دہی میں ہمارے پاس جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں کہ دودھ میں بھی تو ہوتا ہے, لیکن نہیں, دودھ میں وہ نہیں ہے جو دہی میں, وہ ہے پروبایوٹک.
اچھا,
پروبایوٹکس کیا کرتے ہیں کہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو, یعنی کہ جو آپ کا اچھا بیکٹیریا ہے آپ کے اندر, یہ جو گلے میں پایا جاتا ہے, یعنی گٹ میں پایا جاتا ہے, اس کو بڑھاتے ہیں, اور وہ جو اچھا بیکٹیریا وہ آپ کے نظام ہضم یعنی ہاضمے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے, ڈائجیشن کو, ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو بھی ٹھیک رکھے گا, کیونکہ کئی لوگوں کا میٹابلزم فاسٹ ہوتا ہے, کئی کا سلو ہوتا ہے, تو جو دہی ہے وہ آپ کے ہاضمے کو بھی بہتر کرتا ہے. اس حساب سے بھی موسم کے ساتھ کوپ کرنے میں اس طرح سے بھی مدد ملتی ہے کہ ٹھنڈا افیکٹ ہے, کولنگ افیکٹ ہے, اور گرمیوں میں خاص طور سے آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا سردیوں میں لسی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, گرمیوں ہی نہیں ہوتا ہے, دودھ کا استعمال تو سردیاں گرمیاں دونوں میں ہوتا ہے نا, لیکن دہی کا خاص طور پہ استعمال اور لسی کا استعمال جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. اور یقیناً اس کا استعمال یقینی بنائیں, چاہے وہ آپ اس کو را فارم میں یعنی کھا کے بنائیں سادہ دہی اسی طرح سے, یا آپ اس کا لسی میں استعمال کریں, اور کوشش کریں کہ اس میں بہت زیادہ نمک اور چینی کا استعمال نہ کریں, کیونکہ کئی لوگ میٹھی لسی پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ اس کو نمکین پسند کرتے ہیں. نمکین البتہ ٹھیک ہے, جیسے کچی لسی بولا جاتا ہے اس طرح سے, کہ صرف دودھ اور پانی اور ہلکا سا نمک, یا دہی اور پانی اور دودھ اور ہلکا سا نمک.
اچھا آشا,
یہ لسی بھی ہو گئی.
ایک اور بات ہے کہ ایک اوسط آمدن والا جو گھر ہے اس کے لیے آپ کیا تجویز دیں گی کہ بچے اور بڑے دونوں بہترین کھانے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مناسب داموں پر بھی حاصل کر سکیں, کیونکہ مہنگائی بھی تو بہت ہے, ہر بندہ ہر چیز نہیں لے سکتا.
دیکھیے, ویسے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر مہنگائی کی آپ بات کرتی ہیں نا, تو دالیں بھی اب سستی نہیں رہی. ٹھیک ہے, جن کو کبھی تصور کیا جاتا تھا کہ دالیں بہت سستی ہیں تو دال بنا لیں تو شاید جو گھر میں جس میں دال بنی جاتی ہے وہ ایک عام یا اوسطن آمدنی والا گھر ہے, ایسی بات بھی اب نہیں رہی. لیکن ہم نے اپنی اس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے گرد ہی گھومنا ہے. آپ بہت زیادہ گوشت یا وہ استعمال اگر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم جو ہمارے پاس, جس طرح سے پانی کی بھی میں مثال دے رہی ہوں, اس کا آپ کے پیسے سے آپ کی آمدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی کبھار ہم چیزوں کو بے احتیاطی اس وجہ سے, یا آپ کہہ لیں کہ غیر مطلب ہم لاشعوری طور پر ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں, اور مگر ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہے. پھر جس طرح میں کھیرے کی اگر بات کرتی ہوں, میں ٹماٹر کی بات کرتی ہوں, البتہ گردے کے امراض کے لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں, لیکن ادروائز آپ ٹماٹر کا استعمال کریں, تربوز کا استعمال کریں, خربوزہ آج کل بہت سستا ہوا ہوا ہے, کافی جگہوں پر آپ کو بہت سستا خربوزہ مل رہا ہے اور بہت عام بھی ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب کامن ہے, یہ میرا مطلب ہے. تو خربوزے کا استعمال آپ کریں, خربوزے میں بہت ہی اچھے وائٹمنس, اور سب سے بڑی بات اگین وہ ہائیڈریشن ریٹ کی, یعنی جو پانی کی کمی, اور وہ سمر کا ہم جب ریلیٹ کرتے ہیں گرمیوں اور پھلوں کو اور سبزیوں کو یا باقی چیزوں کو,
صحیح.
تو دودھ, دہی, پانی, ایکسس پانی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کھیرا اور تربوز. کھیرے میں 95% واٹر کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی 95% پانی پایا جاتا ہے. تربوز میں بھی 90-95% پانی پایا جاتا ہے. اس کے بعد باقی جو ہمارے اسینشیل وائٹمنز اینڈ منرلز ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس, آپ کو ہفتے میں 2 بار یا 3 بار آپ کوئی گوشت بنا رہے ہیں یا کوئی اور چیز بنا رہے ہیں, اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ کر دیں اور ان چیزوں کی طرف زیادہ دیں, اپنی ہی آمدنی میں رہتے ہوئے آپ تھوڑا سا اس چیز کے گرد وہ کرنا ہے.
اچھا عائشہ, ایک بات بتائیے گا, یہ گوشت
کی بھی نہیں ملے گی
جی, گوشت, آپ گوشت کی بات کی یا دوسرے سب پکانے کی اب آپ بات کر رہی ہیں, یہ بتائیے گا کہ گرمیوں کے موسم میں کون سے کھانے ایسے ہیں جنہیں فوراً استعمال کر لینا چاہیے اور فریج میں رکھنے اور دوبارہ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی کافی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے.
اچھا, سب سے پہلے میں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک سیگمنٹ بھی رکھیں گے کٹنگ اور اس کے حوالے سے, کہ جی گرمیوں میں آپ جیسا ایک ہی بورڈ کے اوپر ہم ٹماٹر پیاز بھی کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی بورڈ کے اوپر گوشت کا یا باقی پولٹری کا استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس کی کٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے میں باقاعدہ سے فوڈ سیفٹی کے اوپر ہم ایک سیگمنٹ کریں گے, لیکن فار ناؤ میں اتنا کہوں گی کہ جیسے گوشت ہے, کچا گوشت, اس کو زیادہ دیر کے لیے باہر نہ رکھیں. دودھ کو ابالے بغیر بھی اور ابالنے کے بعد بھی بہت زیادہ دیر تک باہر نہ رکھیں, اس کو مینٹین کریں ٹیمپریچر کو. جیسے کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کے حالات بھی کچھ عجیب ہیں, ٹھیک ہے, بجلی بہت زیادہ جاتی ہے اور جو آپ کے فریج کا ٹیمپریچر ہے یا فریزر کا ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین نہیں رہتا, تو اس حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا جب دروازہ فریج کا بار بار کھلے گا یا بجلی پیچھے سے جا رہی ہوگی تو وہ مینٹین فریج میں بھی نہیں رہے گا. تو کوشش کریں کہ جتنی دیر آپ استعمال نہیں کر رہے چیز کو, اور آپ اس کو مطلب جو آپ کے خاص طور پر پیرشیبل آئٹمس ہیں جن میں ہمارے پاس دودھ, دہی, سالن, گوشت, یہ سب کچھ آتا ہے, پیرشیبل یعنی جو خراب ہو جانے والے آئٹمس ہیں, ان کو ہم فریج میں یا فریزر میں سٹور کریں زیادہ ٹائم کے لیے. پھر جو ہماری سبزیاں, سبزیوں میں خاص طور پہ ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ بہت جلدی خراب ہوتے ہیں, کیلے جو ہیں وہ بہت جلدی خراب ہوتے ہیں, پھر ہمارے پاس بہت اچھا سیزن ہے, آڑو آج کل ہیں تو تھوڑے سے مہنگے, کوئی 150-200 بھی کلو بیچ رہے ہیں روپے, ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا لے لیں, اس کو شیک میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگین اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کا خیال رکھیں کہ وہ زیادہ دیر کے لیے وہ نہ ہو,
باہر نہ رکھیں اور اس کا فوری استعمال کیا جائے. اچھا یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا, کہ تربوز آپ کھائیں یا خربوزہ کھا لیں تو خاص طور پر جب گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پیٹ میں شدید درد ہو جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
پیٹ میں درد کی بات آپ کر رہی ہیں؟
ہاں ہاں بالکل.
پیٹ میں درد جو تربوز کا ہے نا, اس کے بارے میں مٹس ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بیجت کے
پانی پینا
میں, جو اسٹڈیز ہے, بالکل اسٹڈیز اس طرح کی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن البتہ جو بڑے بوڑھے ہیں یا جو حکیم کی اگر بات کریں, کیونکہ کوئی بھی شعبہ اگر بات کرتا ہے تو ہم اس کو کبھی ڈسریسپیکٹ نہیں کرتے, ہم اون کرتے ہیں. البتہ نیوٹریشن میں ایسی کوئی ٹرم نہیں ہے, میں اکثر پچھلے بھی شوز میں اپنے میں 2-3 میں یہ بات کی ہے کہ اسٹڈیز یہ نہیں کہتی کہ پانی پیے تو ایسا ہو جائے گا, کچھ ایسا ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے, اگر مکھی بیٹھی ہوئی ہے کسی پھل پھول پہ, اب وہ تربوز ہے یا کچھ, اس کا کریکٹ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی سیفٹی, یو نو, جو اس کی ہائیجینک کنڈیشن ہے یا ان ہائیجینک کنڈیشن, اس کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے کہ تربوز پہ اگر مکھی بیٹھی ہوئی تھی یا خربوزے پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی, اس کو آپ نے کھایا تو شاید اس کا اس کے ساتھ آپ ریلیشن آپ کر سکتے ہیں. بٹ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی پروون اگر اسٹڈی ہو تو پھر ہم اس بیس پہ بات کریں گے, لیکن پروون نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ایک چیز, میں دوسری آن دی ادر ہینڈ یہ بات بھی کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں وہم ہو گیا تو سائیکولوجیکلی وہ چیز اس طرح سے چلنے لگ جاتی ہے, کیونکہ نفسیات یہ کہتی ہے کہ جس طرح آپ چیزوں کو سوچتے ہیں وہ چیزیں اس طرح سے ہونے لگ جاتی ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, آپ تربوز کے اوپر سے پانی نہ پئیں یا پانی پی لیں, تربوز سے پہلے اگر آپ نے پانی پی لیا ہے تو اس کے بیچ تھوڑا سا گیپ دے دیں,
اچھا
تھوڑا سا مارجن دے دیں اور پھر استعمال کریں.
اب آخری سوال ہے میرا یہ آپ سے کہ جیسے آپ نے ڈی ہائیڈریشن سے ہم نے شروع کیا تھا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بہت دھوپ میں گرمی میں جب ہم گھومنے پھرنے لگتے ہیں تو کسی کو لو لگ جاتی ہے, یا پھر انتہائی ظاہر ہے اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کھانے پینے کے لیے سے کسی ان پر قابو پایا جا سکتا ہے, یہ طبیعت بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟
آپ یہ جس طرح کہہ رہی ہیں, ہاں جس فلو بھی ہو جاتا ہے اکثر گرمیوں میں, تو اس کے لیے یہ کہ پانی کا استعمال آپ زیادہ کریں اور وائٹامن سی کا, کیونکہ وہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے. آپ کا گلے میں اگر خراش نہیں ہے اور آپ کو صرف اگر یہ فلو ہے اور اس طرح سے اور کھانسی شانسی نہیں ہے نا, تو پھر آپ لیمو کا استعمال پانی میں ڈال کر کریں فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ لیمو ادر وائز بھی اچھا ہے, اس میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے, واٹر کانٹینٹ بھی اچھا ہے اس کا, اور سب سے بڑھ کر کہ وائٹامن سی کا کوئی بھی جو سورس ہے وہ آپ کو جو قوت مدافعت ہے اس کو بہتر بنانے میں اور مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے. پھر آپ وائٹامن سی کے جو ہمارے پاس اور کچھ اچھی سورسز ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ وہی بات دالوں کا اور دودھ کا دہی کا استعمال آپ کرتے رہیں وقتاً فوقتاً, اور جو ایک دن میں جو ایک ایکسچینج بنتی ہے دن میں 2 سے 3 بار پھل اور 4 سے 5 بار سبزیاں کھانے کی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلاد کا, ہرے پتوں کا, ٹھیک ہے, سبز پتوں کا استعمال زیادہ رکھیں بجائے اس کے کہ آپ باقی چیزیں کھا رہے ہیں یا انہیلدی چیزیں کھا رہے ہیں یا پروسیسڈ چیزیں کھا رہے ہیں.
اچھا آشا, یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, شاید آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
جی
جی, السلام علیکم. جی
السلام.
جی
وعلیکم السلام. بی بی ملک نے فون بات کر رہا ہوں.
جی
میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش ہے, بعض لوگ یہ سب گوشت پکا کے نا زیادہ پکا کے پھر اس سے ایک دو دن کھاتے ہیں, تھوڑا تھوڑا نکال کے گرم کر کے, یہ نقصان دہ صحت کے لیے یا نہیں؟ دوسری بات, ایک لسی لوگ ریڑک کے نا وہ مکھن نکالتے ہیں اور ایک بناتے ہیں ڈائریکٹ یہ دہی سے, تو ان میں سے صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے یہ خشک لس جس میں مکھن نہ ہو؟
اور جی بہت 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 شکریہ. آشا جلدی سے جواب دیجیے گا کیونکہ وقت کا سیگمنٹ کا ختم ہو گیا.
ایک کوشچن سمجھ آیا کہ گرم کرنا بار بار کھا لینے یا کچھ,
بالکل
دیکھیے اس کو اگین وہی بات ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک کے لیے آپ گرم کریں, بہت زیادہ گرم اس کو بار بار اس لیے بھی نہ کریں کہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ پک جانے سے بھی وہ ڈی نیچر ہو جاتی ہے, تو کوشش کریں کہ ایک سالن جب بن جاتا ہے تو 2 سے 3 بار ہی اس کو گرم کیا جائے, جہاں پہ افراد گھر میں زیادہ ہوتے ہیں وہاں میرے خیال میں 1 سے 2 بار سے زیادہ گرم
نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک عبد الرحیم صاحب ایک اور کالر ہیں, بالکل آخری کالر اس سیگمنٹ کے. جی جی رحیم صاحب.
میں محترم آپ کو اور محترم کو السلام علیکم کہتا ہوں.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. کہ یہ جو عام ڈاکٹر صاحب نے سنا کہ جو برتن جو ہوتا ہے یہ مٹی کے برتن میں پکارا جو ہے کہ اچھا ہوتا ہے بجائے سلور کے برتن میں, ایک یہ بات. دوسرا بات یہ کہ یہ جو عام چیزیں گرمی میں جو ملتے ہیں اسکریم وغیرہ, یہ جو 2 نمبر آتے ہیں, اس کے جو بچوں کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے, اس پر
بہت شکریہ. جی جی آشا جلدی سے جواب دیجیے گا کیونکہ
میں بھی جواب دیتی ہوں کہ بالکل آپ مٹی کے پیالے میں پانی بھی پیئے, بہت اچھی چیز ہے, حدیث نبوی بھی ہے اس کے علاوہ, سنت نبوی ہے, تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک وہ سب آئی تھنک آئس کریم کی اور کلفیوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جی آج کل موسم ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسے بھی میرا گلا بھی اسی وجہ سے خراب ہو کے میں نے ہلکا سا ٹھنڈا پانی پی لیا, تو آپ گریز کریں, پرہیز کریں کہ ٹیمپریچر جس طرح سے چل رہا ہے, اور ویسے بھی کلفیاں اور ان سب چیزوں کا استعمال
کم سے کم کریں اور بہت
کم کرایا جائے, اور پروسیسڈ چیزوں کا, کیونکہ ویسے بھی آپ کی صحت کے لیے, بچوں کی نشو و نما کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کم کریں, لیکن ہلکا پھلکا کبھی کبھار اگر آپ دینا چاہیں بچوں کو بہلانے کے لیے
تو ضرور.
اور ہم کسی دن انشاءاللہ سیگمنٹ رکھیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اس کو کیسے.
بہت بہت شکریہ آشا, آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ کا بھی گلا خراب ہے, اور اب ہم چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ سے میری پھر بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے.
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में. हमारी फोन लाइंस खुली हैं. डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 0800-777-8789. तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा.
आपकी दुनिया प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से. और जैसा कि हमने पहले कहा था कि आज हमारी दूसरी सेगमेंट है आज आपकी दुनिया की तालीम के शोबे की. यहाँ अमेरिका में बात करें तो कई सवाल हैं और हमने सोचा कि आज हम अपने सुनने वालों से मुलाकात कराते हैं एक ऐसे उस्ताद की जो यहाँ 24 साल से यूनिवर्सिटी में दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं. जहाँ पढ़ाने से पहले उन्होंने यहीं से अपनी तालीम भी मुकम्मल की. हमारे प्रोग्रामों में तजियाकार की हैसियत से आप उन्हें सुनते हैं और बखूबी आगाह भी हैं. जी हाँ, बफलो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर फैजान हक हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर फैजान, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में.
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बेहजत.
आज फैजान हमने ये सोचा कि एक मुख्तलिफ मौजू पर बात करते हैं. सुनने वालों को ये बताइए कि यहाँ अमरीका में तालीमी मायार क्या है, तालीमी इस्तेदाद क्या है, फिर तालीमी रुझानात क्या हैं. यहाँ तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तान में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों से अगर मुख्तलिफ हैं तो कैसे. तो इस सिलसिले में पहले हम ये बात करते हैं आप ही से एक जाती सवाल से, जो जाती होने के बावजूद हमारे आज के इस प्रोग्राम का एक बड़ा कलीदी सवाल है. प्रोफेसर फैजान, आप यहाँ तालिब इल्म की हैसियत से आए, ये कोई 3 अशरे पहले की बात है. 30 साल पहले के तालिब इल्म और आज के तालिब इल्म में बुनियादी तौर पर क्या फर्क है?
जी बहुत फर्क है. जब मैं आया था उस वक्त अभी इंटरनेट शुरू नहीं हुआ था, तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और ये 83-84 की बात है जब पहली ईमेल हमें दी गई करने के लिए 84-85 में एक्चुअली. और उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी कि आप ईमेल कर सकते हैं. एक मॉनिटर होता था और उस मॉनिटर पे ये सब कुछ होता था और घरों में ये सहूलत मैसर नहीं थी. तो उस वक्त का जो तालिब इल्म था उसको फिजिकल नॉलेज चाहिए था, यानी कि उसको लाइब्रेरी से किताबें निकालनी, फिर उनको पढ़ना और उनसे रेफरेंसेस तैयार करने. तो बहुत सा काम जो था, जो वक्त था, वो इस बात पे सर्फ होता था कि मालूमात कहाँ से हासिल करनी है और उसके बाद उसको इल्म में तब्दील करना है. एक मालूमात होती है, एक इल्म होता है और उसके बाद हिकमत आती है. यानी कि पहले आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको नॉलेज में बनाते हैं, फिर नॉलेज विजडम में तब्दील होती है. तो आज का जो तालिब इल्म है उसके पास मालूमात की कमी नहीं है. उसके हाथ में एक छोटी सी डिवाइस है, एक छोटा सा आला है जिससे, यानी कि जो स्मार्टफोन जिसको हम कहते हैं, उसे तमाम दुनिया जहान की मालूमात जो है वो उसके फिंगर टिप्स पर हैं. तो ये जो तालिब इल्म है ये इसके पास मालूमात ज़्यादा हैं, इसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, उसकी अवेयरनेस का लेवल जो है वो अच्छा है और उसके साथ साथ वो वेरिफिकेशन कर सकता है कोई भी स्टेटमेंट दी जाए उसके बारे में. लेकिन इसके साथ साथ उसकी कुछ मुश्किलात भी हैं
जी.
क्योंकि जब आप मालूमात लेते हैं और हासिल करते हैं, उन मालूमात को इल्म में तब्दील करना, यानी कि रिटेनेबल नॉलेज का वो ऐसा इल्म जो आपके साथ रहे और जिसको वक्त आने पर आप इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो आपके आपके जिस्म का या आपके जहन का हिस्सा बन चुका है. यहाँ पर वो मुश्किल है जो आज का तालिब इल्म पाता है, क्योंकि अगर वो आला उसके पास नहीं है या उसकी बैटरी डाउन है या ऐसा है, तो वो फिर वो कहाँ खड़ा है. उस वक्त वो जो तालिब इल्म है उसको मालूमात को इल्म में तब्दील करके अपने पास रखना, यानी रिटेन करना जो है, ये उसका
बहुत जरूरी हो जाता है. अच्छा जी प्रोफेसर फैजान, ये बताइएगा कि किसी भी ये इससे एक और भी सवाल निकलता है कि इतनी जो टेक्नोलॉजी आ गई और टेक्नोलॉजी की मदद आ गई, क्या आप समझते हैं कि जो तालिब इल्म की एक बुनियादी जहानत है वो उससे मुतासिर हुई है, या बुनियादी जहानत अभी भी वही है और उसको एनहेंस किया जाता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से?
जी बेहजर, सबसे पहले तो मैंने एक बात तो मैंने कही नहीं इस दफा, वो ये है कि तमाम सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे. ये मैं भूल गया, मेरी जो ग्रीटिंग्स थी. तो देखिए, जो जहानत है वो इंसान की उस वक्त भी वही थी जब वो गारों में रह रहा था और उसने अपना मुआशरे को बेहतर बनाना था, और जहानत अब भी वही है. लेकिन आज की जो जहानत है उसको पहिए लग गए हैं, बल्कि उसको मुझे ये कहना चाहिए उसको पर लग गए हैं. क्योंकि वो जो जहानत में आपको मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ अपने सामईन को, कि अभी कुछ देर पहले मैं पाकिस्तान गया, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान में, मुझे याद है कम से कम, कि वो एक गधा गाड़ी पे आते थे सब्जी बेचने वाले, اور وہ کہتے تھے آلو لے لو، ٹماٹر لے لو وغیرہ وغیرہ. تو اس دفعہ میں نے ایک چیز آبزرو کی، میں لاہور میں تھا کہ کوئی شور نہیں تھا ایسا، اور ایک صاحب گدا گاڑی پہ آئے، سبزیاں ان کے پاس تھیں، ان کے پاس شاپرز بیگ میں سبزیاں پیک تھیں، انہوں نے اپنا فون نکالا، انہوں نے ٹیکس کیا، بیویاں اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، انہوں نے ان کو دیا، انہوں نے ان سے پیسے جو ہیں کچھ سے پیسے بھی انہوں نے ٹیکس کے ذریعے لیے.
اچھا.
اور وہ ان کا پری پیکج ڈلیوری دے کے، یعنی ان کا اپنا چھوٹا سا امیزون چل رہا تھا.
اچھا.
وہ دے کر فارغ ہوئے. یہ جو ہے، یہ ہے جو آپ کو جو ٹیکنالوجی ہے یا یہ جو ایڈوانسمنٹ ہے معاشرے کی، وہ ایسے کرتی ہے کہ آپ کی جو ذہانت ہے
اس کو انہانس کر دیتی ہے،
اس کو بہت بڑھا دیتی ہے. مثال، اور یہ مثال میں پاکستان کی دے رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے، اگر سپوز کہ ہم یہ مفروضہ، اس مفروضے پہ کام کرتے ہیں کہ وہ چگدا گاڑی والا ہے، وہ اسکول پر نہیں گیا لیکن اس نے فگر آؤٹ کر لیا ہے کس طرح کون سے ٹیکس کو کس طرح کرنا ہے تو کیا ہوگا، اور اس کی تجارت اس سے چل رہی ہے.
اچھا پروفیسر فیضان، یہ تو اتنی دلچسپ گفتگو ہے کہ بہت دیر تک چل سکتی ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے استعمال اور ذہانت کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کر سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ کسی بھی معاشرے میں ہونے والی تبدیلیاں تعلیم کے شعبے اور تعلیمی رجحانات پر بڑے بھرپور اثرات چھوڑتی ہیں. 9/11 بھی ایک ایسی تاریخ ہے جس نے میرے مطابق دنیا کو بڑے واضح طور پر تقسیم کیا ہے. ایک تو 9/11 سے پہلے کی دنیا ہے، اور ایک ہے 9/11 کے بعد کی دنیا جو محفوظ ہونے کی جد و جہد کے بعد شاید زیادہ غیر محفوظ ہو گئی. اتنی بڑی تبدیلی نے تعلیمی شعبے اور پھر طالب علموں کو کیسے متاثر کیا؟ ان کے رویوں اور رجحانات میں آپ نے کیسی تبدیلی پائی؟
دو طرح کے اس کے ہمیں رد عمل نظر آتے ہیں. ایک رد عمل ہے جو کہ بہت مثبت ہے، جس میں لوگوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کیوریوسٹی جو ہے وہ بڑی ہے، کہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش، کہ دیکھیں وہ دوسرا کیسا ہے. اور یہ کوشش جو ہے یہ مثبت عمل ہے، جس میں چاہے آپ ایک ایسی جگہ سے شروع کریں جس میں آپ دوسرے کے خلاف آپ کے پاس غم و غصہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو یا رنج ہو، لیکن اس کے باوجود جو یہ کیوریوسٹی ہے یہ بہت سے لوگوں کو قریب لے آتی ہے. اور کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے جو تھا اس کے ایکسپلوژن کا وقت تھا، لوگوں کے پاس انفارمیشن آ رہی تھیں، تو یہ ایک بہت زبردست موومنٹ چلی جس میں لوگ جو ہیں، میرے خیال میں ایسے لوگ ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں انٹلیکچولی، یعنی کہ سوچ کے لحاظ سے، ریئیکشن کے لحاظ سے نہیں مگر سوچ کے لحاظ سے. اور اس کا جو منفی پہلو ہے وہ یہ ہے، اور خاص کر ہم نے دیکھا یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس میں، یہ ہے کہ یہ آپ کو اس بات کی، یہ آپ کے پاس ایک لگژری ہے، آپ کے پاس یہ فائدہ ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ، میں صرف ان لوگوں کو اپنا دوست بناؤں جو میری طرح سوچتے ہیں، جو میری طرح کہتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو سچ ہو، بس اسی کے اوپر عمل کرتے جائیں اور ہم اپنی ایک چھوٹی سی ڈیجیٹل دیوار بنا لیں اپنے ارد گرد اور اسی کے اندر زندگی گزاریں، اور یہاں تک کہ ہم اپنے سوچوں کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر لیں. اب یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں، کہ لوگوں نے اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کر لیا ہے. اور یہی وہ جو آج کے طالب علم کی بات کر رہے تھے، تو اس طالب علم کی سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹلی اس نے اپنے آپ کو کنٹین کر لیا، اپنے آپ کو ایک کنٹینر میں بند کر لیا ہے، اور اس کو اس کنٹینر سے نکال کے کہیں لے کر جانا جو ہے وہ آج کے استاد کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں. مجھے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عشقی شمشیر جگردار چرا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی.
تو
جو عشق کی جو ٹیچر ہے، جو استاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے کہ اس کو اپنے علم سے، جس کو وہ سکھانا چاہتا ہے، اس سے عشق ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو چاہے وہ بلیک بورڈ پہ استعمال کرے، یا وہ قلم دوات سے تختی پہ لکھ رہا ہو، یا وہ اسمارٹ بورڈ استعمال کر رہا ہو اور پاور پوائنٹ استعمال کر رہا ہو، وہ جب تک اس میں وہ شامل نہیں کرے گا، وہ دھار نہیں آئے گی، وہ طالب علم سے اپنا کنیکشن نہیں کر پائے گا. اور طالب علم جو آج کا ہے وہ جا کر ہمارے ہے نا، وہ rateofprofessor.com ہے، وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ استاد کی ایویلیویشن کیا ہے. آج کا جو طالب علم ہے وہ میرا کسٹمر بن چکا ہے، وہ میرا کلائنٹ بن چکا ہے. مجھے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے.
اچھا فیضان, میرے پاس بہت سارے سوال تھے, خاص طور پر آپ جو کورسز مختلف اوقات میں پڑھاتے رہے ہیں بڑے دلچسپ تھے, ہم کسی اور پروگرام میں ان کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے کہ جو مختلف کورسز اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں ان میں عام طور پر کس طرح کے اسٹوڈینٹ آتے ہیں. ہماری اگلی سیگمنٹ کا وقت ہو رہا ہے, ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے کہ امریکی نظام تعلیم کی ایک بڑی خوبی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں اسٹوڈینٹس کی سوچ کو فعال بنایا جاتا ہے, متحرک کر دیا جاتا ہے, تجزیے اور جانچ کی تربیت دی جاتی ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں, طالب علموں کی کارکردگی کو کس طرح سے آپ جانچتے ہیں اور کس طرح سے اس کو فعال بناتے ہیں؟
جی, اس میں یہ کہ ہائی اسکول سے بھی پہلے, بہت پہلے, اور خاص کر کالج میں ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ.
جی,
کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو کریٹیک کرنا اور کریٹیسائز کرنا تاکہ اس کی خامیوں جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور اس کی خوبیوں کو بھی اینالائز کیا جائے.
ٹھیک,
اور اس یہ ایک ہے, اور یہ آتا ہے اس سے آزادی اظہار رائے سے, اور یہ وہ چیز ہے جو کہ میرے خیال میں امریکہ کا جو نظام تعلیم ہے اس کی بنیاد ہے. اور اگر اس نظام تعلیم کو اگر کسی نقصان پہنچانا ہے, اگر وہ اس کو نقصان پہنچائے گا آزادی اظہار کو, تو وہ اس نظام تعلیم کو تباہ کر سکتا ہے. اور یہی میرے خیال میں ہمارے ہاں ہونا بھی چاہیے کہ آزادی اظہار جو ہے, خاص کر طالب علم کی, ان کی سوچ کو پنپنے کی جگہ دینی, یہ سب سے ضروری ہے ہمارے لیے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق, بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے. پروفیسر فیضان سے ہماری پھر بھی بات ہوگی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تجزیے سے ہٹ کر ہم نے آج کچھ بات کی, ہم کوشش کریں گے کہ تعلیم کے شعبے سے مختلف جو چیزیں اور مختلف سوال جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں اپنے سننے والوں تک معلومات پہنچاتے رہیں. پروفیسر فیضان کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور بات کریں گے ہم پاکستان میں سیاحت یعنی ٹورزم کی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا, اور آئیے جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, مظفر آباد سے ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے. متنازع کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی جنگ بندی لکیر پر فائر بندی کے باعث بڑی تعداد میں سیاحتی مقامات کی سیر کو آ رہے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں زیادہ تر سیاحتی مقامات جنگ بندی لائن کے قریب واقع ہیں, اور پاک بھارت افواج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کی وجہ سے ماضی میں سیاحوں کے لیے بند رہے. تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں سنیے.
جنگ بندی لکیر کے دونوں اطراف تعینات دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کئی ماہ سے جاری غیر اعلانیہ اور غیر یقینی فائر بندی کی وجہ سے سرحدی علاقوں میں واقع سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سیاحت کے ناظم اعلیٰ ارشاد پیرزادہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عید الفطر کے بعد 3 دن میں 35,000 نجی گاڑیاں سیاحوں کو لے کر وادی نیلم میں داخل ہوئی.
زیادہ امپرومنٹ ہے, 5 سے 8 تاریخ تک کے درمیان جو ہے نا 35,000 گاڑی جو ہے نا ماربل سے کراس ہوئی تھی. اس وقت جو ہم نے کیا تھا 1,90,000 تھے, ایل او سی فیسلٹیشن کی وجہ سے اور جو ہے نا سروس کی وجہ سے کہ جو ہے نا وہ انٹری پوائنٹس کے اوپر کوئی جو ہے نا بیریئرس وہ سارے ریموو کر دیے. حکم جاری کیا جی کہ نو ون شوڈ بی آسک فار آئیڈینٹی.
نجی شعبے میں سیاحوں کو خدمات مہیا کرنے والے ٹور آپریٹر ایم ڈی مغل نے بتایا کہ اس سال وادی نیلم میں سیاحوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ کنٹرول لائن پر امن ہے.
کیونکہ پچھلے سال کا وہ واچر رہی انڈین پاک انڈین جو ہے نا کمپلیکس کے حوالے سے, تو اس سال بہتر رہے ہیں اس سے. پچھلے سال فائر تھا اور اس کا خوف و راز تھا نا, زیادہ خوف و راز تھا, فائر اتنا نہ بھی تھا لیکن خوف و راز زیادہ تھا. میرے اندازے سے 30-40% زیادہ ہیں پچھلے سال کی نسبت نیلم کی طرف سے زیادہ تھا.
وادی نیلم میں کیرن میں قائم ریسٹ ہاؤس کے انچارج راجا صدیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیاحوں کی آمد کی وجہ سے علاقے میں ہوٹلوں اور آرام گاہوں سمیت کئی شعبوں میں معاشی فائدہ ہو رہا ہے.
بھیا جان, گیسٹ ہاؤس سے لے کر انڈے تک فائدہ ہی ہوتا ہے لینے والے. سر ہر ایک بندے کا کاروبار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ہم تو گیسٹ ہاؤس میں پتہ نہیں, پھر بہرحال یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس سے خوش ہوتا ہے ٹورسٹ آنے سے نا.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے زیادہ تر سرحدی علاقے ٹھنڈی آب و ہوا کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے موسم گرما میں ملکی سیاحوں کی سیر کا مرکز ہوتے ہیں, لیکن جنگ بندی لکیر کے دونوں اطراف افواج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے کی وجہ سے ماضی میں یہ علاقے کئی سالوں تک سیاحوں کی آمد کے لیے بند تھے. جن میں وادی نیلم، لیپا، جہلم ویلی، راولا کوٹ باغ اور حویلی کے علاقے شامل ہیں۔ تاہم گزشتہ 3 ماہ سے جنگ بندی لائن پر فائرنگ کے اکا دکا واقعات کے علاوہ مجموعی طور پر غیر اعلانیہ فائر بندی جاری ہے۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
پاکستان میں سیاحت کے بارے میں آپ سن رہے تھے کہ پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں سیاحت کی جو صورتحال ہے کبھی کبھی بہت متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھارت اور پاکستان کی کنٹرول لائن کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر سیاحوں کو آنے سے بھی روکا جاتا ہے۔ بہر طور اس وقت جو صورتحال تھی وہ آپ نے سنی۔ تو پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے پہاڑی علاقوں، وادیوں، دریاؤں، گلیشیئرز اور سرسبز جنگلات کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ دنیا کی 14 بلند ترین پہاڑی چوٹیوں میں سے 5 پاکستان میں ہیں، ان میں معروف K2 بھی شامل ہے۔ اگر آپ کو پہاڑوں پر چڑھنے یعنی ہائکنگ کا، رافٹنگ کا یا پھر ٹریکنگ کا شوق ہے تو پاکستان آپ کے لیے بہترین منزل ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی متنوع اور ڈائیورس ثقافت اور کلچر بھی دنیا بھر سے آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بدھ مت کی یہ ایک پرانی گزرگاہ ہے، جگہ جگہ یادگاریں آپ کو ملتی ہیں۔ پھر موئنجو دارو اور ہرپا کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار بھی آپ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ شمالی علاقہ جات میں جائیے اور خاص طور پر سوات میں بھی بدھ مت کے بہت آثار اور بہت ساری پرانی قدیم تہذیب سے آپ کو آگہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے سعدیہ دانش سے، وہ سابق وزیر سیاحت بھی رہ چکی ہیں گلگت بلتستان کے علاقہ جات کی، اور اس وقت پیراگان ٹورز اینڈ انٹرپرائز کی وہ ہیں، ان کا تعلق ہے اس کے ساتھ، انہیں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سعدیہ۔
وعلیکم السلام۔
پروگرام میں آپ کو بہت بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا سیاحت کے شعبے سے بڑا تعلق رہا، آپ کا ایک گروپ بھی ہے جس کے جو سیاحتی گروپ آپ کہہ لیجئے جو ٹورز کو ارینج کرتا ہے یقیناً۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کہیں پاکستان میں کیوں آنا چاہیے ٹورسٹ کو، تو آپ کس طرح سے کہیں گے ان کو کہ وہ پاکستان آئے؟
بہت شکریہ وزاد مجھے موقع دینے کے لیے، کیونکہ سیاحت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اسپیشلی پاکستان کے اندر جس طرح کے مواقع موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس لیے سب سے پہلی ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے انٹرنیشنل ٹورسٹ کی، کیونکہ آپ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے ایسے موسم ہیں، چاروں موسم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاروں موسم پاکستان میں آپ کو ملیں گے، اور خاص طور پر جن چیزوں کے لیے جن جو لوگ ڈفرینٹ کنٹریز کا وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ، اگر آپ پاکستان آتے ہیں تو بہت کم اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت اچھی جگہوں کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ کے بھی جا سکتے ہیں۔ اسپیشلی جیسے ایکسپیڈیشنز کی پارٹیز آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو شمالی علاقے ہیں وہ پہاڑی جو سلسلہ ہے
جی
وہ دنیا کا سب سے مشہور ترین ایریا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چاروں موسم پائے جاتے ہیں، یہاں پہ گلیشیئرز ہیں دنیا کے سب سے بڑے، اس کے علاوہ کراکرم ہائی وے جو دنیا کا 8th عجوبہ ہے، کہ یہ ٹریول کے لیے ایک بہت خوبصورت آپ کے لیے ایک راستہ ہے جہاں سے گزر کے آپ اگر شمالی علاقوں میں اسپیشلی گلگت بلتستان
جی
بلتستان فوکس کرنا چاہوں گی۔
جی بالکل، میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس کے لیے، بات ہم کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ سیاحوں کو اس خوبصورت ملک میں اس لیے آنا چاہیے، یہاں پر بڑے واضح طور پر 4 موسموں سے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہائکنگ کے مواقع موجود ہیں، پھر آپ نے پہاڑوں کے سلسلے کی بات کی جو کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو جنت ارضی یا پھر زمین پر جنت کا نام دیا جاتا ہے، آپ کا تعلق بھی شمالی علاقہ جات سے ہے، گلگت بلتستان سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہے۔ یہاں آنے والے سیاح عام طور پر کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا ان کے لیے اٹریکشنز ہیں جو پرکشش جگہ ہیں ان کے لیے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں اور کہاں کہاں پر زیادہ سیاح نظر آتے ہیں ان علاقوں میں؟
گلگت بلتستان کے اندر تو موسٹلی جو ہے وہ ہمارے جو 10 ڈسٹرکٹس ہیں ان کی ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی اسپیشلٹی ہے، ہر ڈسٹرکٹ کا کلچر ہے جو ڈفرینٹ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور ان کی جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے موسٹلی ہوتی ہے کردو، کیونکہ ستپارہ لیک وغیرہ کے علاوہ ہنجا اور نگر، اور خاص طور پر استور دیرسائی جو ہے وہ، اور خنجر آف ٹاپ ہے یہاں پہ، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ نلکر ہے جہاں پہ آپ اسپیشلی جو ونٹر ٹوریزم ہے اس کے بہت بڑے مواقع موجود ہیں، اور ڈسٹرکٹ گزر ہے ہمارے وہاں پہ جو گھیلوں کی زمین ہم جس کو کہتے ہیں، تو یہ ہماری وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ ہر ڈسٹرکٹ ایک ایسی ڈیسٹینیشن آپ کے لیے ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کو بہت ساری خوبصورت چیزیں، خوبصورت جگہیں اور رف ایکسکرپشن میں سے اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گی کہ اسکردو ڈسٹرکٹ کے اندر اور ڈسٹرکٹ گیامر کے اندر آپ لوگوں کو یہ والی چیزیں بھی ملیں گی.
اچھا,
اس کے علاوہ ننگا پربت یہاں پہ ہے, راکا پوشی یہاں پہ ہے, راکا پوشی ویو پوائنٹ یہاں پہ ہے نگر ڈسٹرکٹ کے اندر.
اچھا, پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کئی اصلاحات ابھی حال ہی میں متعارف کرائی گئی ہیں, جیسے کہ 175 ملکوں سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ای ویزا یعنی الیکٹرانکلی ویزا حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ 50 ملک ایسے بھی ہیں جو اپنی آمد پر ویزا حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. اس سے آپ کیا سمجھتی ہیں, سیاحت کو کتنی پروموشن ملے گی؟
ڈیفینیٹلی دیکھیے, بہت زیادہ سیاحت کو پروموشن ملی کہ ماضی میں اگر سیاحت کو پروموشن نہیں ملی یا مشکلات تھی تو وہ ہماری جو انڈر فیس تھی باہر کے ملکوں میں ان کی طرف سے ویزا کے ایشوز آ رہے تھے. اور ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ ظاہر ہے کوئی ٹورسٹ جو بھی آتا ہے وہ اس علاقے کے اندر جو سب سے پہلے صورت حال ہے, امن و امان کی کیا صورت حال ہے, وہ اس کو فوکس کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے امن و امان کی صورت حال اگر اس ملک میں بہتر ہوتی ہے, جو کہ اپنی بہت بہتر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی جو ویزا آن ارائیول تھا, ہم 25 ممالک کو ویزا آن ارائیول دے رہے تھے, اس سے بھی یہاں پہ ٹوریزم کا بہت بڑا ایک فلو تھا. لیکن یہاں پہ جو بنیادی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ایکسس کے جو ایشوز ہیں اسپیشلی روڈ کے, اور اس کے علاوہ فلائٹس کے جس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں گلگت بلتستان کے لیے اسپیشلی, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کی ٹوریزم انڈسٹری کو گلگت بلتستان پہ اگر فوکس کیا جائے تو اس کو بہت زیادہ اس کی نیچر کو مستحکم کیا جا سکتا ہے پاکستان کی. اور ظاہر ہے پالیسیز اگر چینج ہوں گی, تھوڑی سی نرمی آئے گی, تو جتنا زیادہ ٹورسٹ آئے گا اس سے پورے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ سعدیہ دانش, ہمارے ساتھ تھیں. سعدیہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. پاکستان کی سیاحت کے بارے میں بات کر رہی تھی, خاص طور پر پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں ہم سے بات ہو رہی تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. تو ابھی ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے, اور اس کے بعد سعدیہ اگر آپ ہمارے ساتھ رک سکیں تو ایک دو سوالوں کے جواب اور مجھے دے سکیں گی کیا؟ اچھا چلیے, ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لندن میں اسد حسن ہمارے ساتھی موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور وہ میچ کے بارے میں تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں تاکہ ان سے ہم پوچھ سکیں. اتنی دیر میں ہم سعدیہ سے بات کرتے ہیں. سعدیہ, بات کر رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی کی صورتحال یا پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد کافی سیاحت کی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے. ویسے آپ سعدیہ, آپ کا تعلق اس سے رہا ہے, آپ کا یہ جو پیراگون ٹورس کی آپ بات کرتے ہیں, کیا آپ لوگ کیمپس بناتے ہیں یا گروپ میں سیاح آتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو سارے کو آرگنائز کرتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے, ٹورسٹ جو ہے وہ آن لائن دیکھتے ہیں, ان کا کوئی جہاں پہ ان کا جو پلان بنتا ہے اس حساب سے کہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم ان کا پورا پروگرام بناتے ہیں, پورے گروپس کا بھی ارینج کرتے ہیں, اور یہ انڈیویجلی بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ہم ارینج کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کیتھیڈرل گارڈن مانچسٹر میں ایک بہت بڑا میگا اسکرین ہے جس پر پاکستان اور بھارت کا میچ بھی دکھایا جا رہا ہے, اور اس کے دونوں اطراف کے میں فینس کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. اسد حسن سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہماری بات ہو سکے. تازہ ترین سکور آپ کو بتاتے ہیں, پاکستان نے 16.2 اوورز میں 77 رنز بنائے ہیں اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 337 رنز کا ہدف پاکستان کو دیا گیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اسد سے ہماری بات ہوتی ہے یا اس سے ہم رابطہ وہ کر سکتے ہیں. اتنی دیر میں آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ میچ کے لیے جو تاثرات ہیں, میچ دیکھنے والوں کے لیے, میچ کے شائقین کے لیے جو پاکستان اور بھارت کے میچ کے بارے میں بہت خصوصیت سے شوق رکھتے ہیں, ان کے کچھ تاثرات سنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو کچھ اعداد و شمار بھی بتائیں گے اگر اسد حسن سے ہماری بات نہیں ہو سکتی. تو آئیے وہ پہلے سنتے ہیں.
زیادہ اچھا ریکارڈ نہیں ہے ہمارا پاکستان انڈیا کے میچ کا, مگر اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا.
300 تک ان کو ریسٹرکٹ کر دیں تو پاکستان کی بیٹنگ اتنی مضبوط ہے کہ وہ یہ رن چیز کر سکتی ہے.
خواتین بھی اسپیشلی بہت اچھے سے تیار ہو کے آتی ہیں اور ہم رنگ کے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں پرچم سے ہم رنگ, اور جو ہے وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. دعائیں مانگ رہے ہیں سارے کہ پاکستان ہی جیتے اور انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا.
تمام کھلاڑیوں کو اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھا کھیل پیش کرنا چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم آج کا یہ میچ انشاءاللہ ضرور جیتیں گے.
اور ابھی یہ سن رہے تھے جو ہمارے ساتھ جو میچ کے شائقین ہیں وہ ان کے تاثرات اور ان کا جو اظہار شوق تھا وہ آپ سن رہے تھے. تو اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھارت کی پوری ٹیم 336 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی, اور پاکستان اور بھارت کے درمیان مانچسٹر میں کھیلے گئے اہم ترین میچ میں بھارت نے اپنی اننگز میں مقررہ 50 اووروں میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 336 رنز بنائے تھے. اس لیے پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے 337 رنز کا ہدف حاصل کرنا ہوگا. میچ یہ ہو رہا ہے اولڈ ٹریفرڈ گراؤنڈ مانچسٹر میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میچ کے آغاز پر پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بھارت کو پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع دیا تھا. اس کے لیے پاکستانی کپتان سرفراز احمد نے ایک جو وجہ بتائی تھی وہ یہ کہا تھا کہ پچ پر نمی ہے اس لیے پہلے بولنگ کرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو چلیے یہ میچ کے بارے میں ہم آپ کو مزید معلومات بھی بتاتے ہیں, کچھ اور تاثرات ہم آپ کو سنواتے جو لندن سے ہمارے پاس ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ لندن میں لوگ اس میچ کے بارے میں کس طرح سے پرجوش ہیں اور کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں.
آج مانچسٹر ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہ پاکستان کا شہر لاہور ہے, کراچی ہے, فیصل آباد ہے.
تو ٹھیک ہے نا, اچھا ہے نا, اگر انڈیا کا ماحول ہوگا تو انڈیا کا سپورٹ ہوگا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میچ زبردست ہو, چاہے انڈیا جیتے پاکستان جیتے, میں تو چاہوں گا انڈیا جیتے.
آج کے میچ میں پاکستان انڈیا کے چھکے چھڑا دے گا بالکل, کیونکہ ویدر بہت شاندار ہے. ٹیم ہماری دیکھا ہے پرفارم ٹری پریکٹس کرتے ہوئے, انڈین کے پاس کچھ خاص نہیں ہے, بیٹنگ وغیرہ کر کے بےچارے تھک گئے, لیکن ہمارے بولرز بہت جوش و خروش میں.
ایکسپیکٹیشن تو انڈیا پاکستان کی میچ ہمیشہ بڑھیا ہوتی ہیں, اور بس محمد عامر فل فارم میں نہ ہو, ان سے بہت ڈرتے ہیں ہم.
اور آئی ہوپ بارش سپوائل نہ کرے اسپورٹ کو, لیکن اٹس گونا بی ا گریٹ بولنگ ورسز بیٹنگ.
وراٹ کوہلی ایک ہی پیدا ہوا اور ایک ہی رہے گا لائف میں.
اگر بارش ہے تو بیچ بیچ میں میچ ہو کے ہم 2020 ہو جائے تو ہمیں وہ بھی بہت بڑھیا رہے گا.
میچ ہمارا ہوگا,
اینیتھنگ کین ہیپن,
ہمیشہ سرپرائز دے سکتے ہیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی. کیسے کھیلے گا پاکستان پتہ نہیں, ہوپ انڈیا وینس.
لیکن ایک ہی پیغام ہے ٹیم کو, ضرور ایسا میچ کھیلے کہ انڈیا کے خلاف وکٹری حاصل کرے اور لوگوں کو خوشیاں دے.
آئی ہوپ دا بیسٹ ٹیم وینس اینڈ وی پلے دا میچ.
ابھی آپ سن رہے تھے, آپ نے دیکھا کیا جوش و خروش ہے, اور آپ جانتے ہیں پاکستان اور بھارت کا میچ بالکل ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے, چاہے آپ پاکستان میں ہو چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو, کرکٹ کے شائقین پاکستان اور بھارت کے میچ کا خاص طور سے اسی طرح سے انتظار کرتے ہیں, اسی طرح سے شوق اور جذبے کا اظہار بھی کرتے ہیں. ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ 17.2 اوورز ہوئے ہیں اور اس میں 80 رنز ہمارے پاس بنے ہیں جبکہ ہمارا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے. کچھ آپ کو ہم بھارت اور پاکستان کے جو مقابلے ہیں ان کے اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں. دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 131 ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہو چکے ہیں. پاکستان 73 اور بھارت 54 میچ جیتا ہے, 4 میچ نامکمل رہے. دونوں ٹیموں کے درمیان گزشتہ 10 سال میں 14 میچ کھیلے گئے جن میں پاکستان 5 اور بھارت نے 9 جیتا. انگلینڈ میں دونوں ٹیموں کو 5 بار ایک دوسرے کا وہ سامنا کر چکی ہیں, ان میں 2 میچ پاکستان نے جیتے ہیں جبکہ 3 میں شکست کھائی ہے. ورلڈ کپ میں 6 مقابلے ہو چکے ہیں اور پاکستان ان میں سے ایک بھی نہیں جیت سکا. سرفراز احمد بھارت کے خلاف 4 میچوں میں قیادت کر چکے ہیں, انہیں واحد کامیابی 2 سال پہلے چیمپئنز ٹرافی کے میچ میں ملی تھی. یہ جب ہم ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ جو مقابلے ہیں یہ اس کے اعداد و شمار ہیں. آپ اس کو ویسے نہ سمجھے گا کہ ہم ایک آپ کو اجتماعی طور پر جو چیز ہے صورتحال وہ بتا رہے ہیں. تو مجموعی طور پر پاکستان اب تک 920 ون ڈے انٹرنیشنل کھیل چکا ہے جن میں 480 میں پاکستان کو فتح ملی جبکہ 412 12 میں شکست ہوئی. 8 میچ ٹائی بھی ہوئے جبکہ 20 نامکمل رہے. پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کی سرزمین پر 85 ون ڈے انٹرنیشنل کھیل چکی ہے جن میں 34 میں پاکستان کو کامیابی ہوئی جبکہ 49 میں شکست ہوئی. 2 میچ نامکمل رہے. مانچسٹر میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے 8 میچ کھیلے ہیں جن میں صرف 2 کامیابیاں حاصل ہو سکی ہیں. یہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرا میچ ہوگا. ورلڈ کپ 1999 میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کو 47 رن سے شکست ہوئی تھی. تو جہاں تک ورلڈ کپ ٹورنامنٹس کی بات ہے وہاں پاکستان 74 میچ کھیل چکا ہے جن میں 41 میں کامیابی اور 31 میں ناکامی ہوئی تھی. 2 مقابلے مکمل نہیں ہو سکے. سرفراز احمد اب تک 43 ون ڈے انٹرنیشنلز میں کپتانی کے فرائض انجام دے چکے ہیں جن میں 22 میچ انہوں نے جیتے ہیں, 19 ہارے ہیں, 2 میچ مکمل نہیں ہوئے تھے. تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مانچسٹر میں بھی بارش کی پیش گوئی تو تھی, کچھ دیر کے لیے میچ رکا بھی, لیکن اس کے باوجود میچ کو دوبارہ شروع کر دیا گیا. اور اس سے پہلے بھارت جو تھا وہ اپنا میچ مکمل کر چکا تھا. پاکستان نے اس کے بعد یہ میچ شروع کیا دوبارہ سے. تو اب تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے لیکن اسد غالباً اس وقت مصروف ہیں یا کسی وجہ سے نیٹ ورک کی لائنیں ہمیں نہیں مل رہی جس ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی. اب میزبان بہجت پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسرز یاسمین جمیل تھیں, ان کے ساتھ شہناز نفیس بھی تھیں اور تین ہمارے ساتھ انجینئر ہیں. تو آئیے اب پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.